منگل 15 مارچ کے سہبین کے ساتھ امبر خیری کا سلام. پاکستان میں 19 سال بعد مردم شماری کی جا رہی ہے، لیکن کیا اعداد و شمار سے حکومتی پالیسی میں تبدیلی آ سکے گی؟ بلوچ رہنما نے کہا،
فیڈرل گورنمنٹ کو نہ سوائے گوادر کے اور بلوچستان میں کچھ نظر ہی نہیں آتا. ان کی جو جینیون جو پرابلم ہے ان کی طرف ان کا ابھی تک دھیان نہیں ہے.
تفصیل سنیے گا عالمی خبروں کے بعد.
یہ بی بی سی اردو سروس ہے، فرحت جاوید سے خبریں سنیے. پاکستان میں آج چھٹی مردم شماری کا آغاز ہو گیا ہے، جس میں 63 اضلاع میں شروع ہونے والا پہلا مرحلہ آئندہ ماہ کی 15 تاریخ تک جاری رہے گا. اس سے پہلے آخری بار مردم شماری 1998 میں ہوئی تھی. پاکستان کے شعبہ شماریات کے عملے کا کہنا ہے کہ شہری اندراج کے اس مرحلے میں ان سے تعاون کر رہے ہیں. عملے کے ایک اہلکار نے بی بی سی سے بات کرتے ہوئے کہا،
اب بہت اچھا ہے، لوگ جو تعلیم کا مطلب جو ہے تعلیم لوگوں میں آئی ہے، لوگوں میں شعور آیا ہے، اور لوگ جو ہے جیسے ہم گھر پہ پہنچتے ہیں پہلے سے جیسے ناک کرتے ہیں پہلے سے کھڑے ہوتے ہیں شناختی کارڈ لے کے، اور وہ ہمیں لکھواتے ہیں، بڑا اچھا تعامل کرتے ہیں پہلے سے. یہ آج ہی صبح ہم نے 8 بجے سٹارٹ کر دیا ہے، اور انشاءاللہ 3 دن تک جو ہے یہ خانہ شماری کریں گے، اور پھر 18 کو صبح جو ہے 8 بجے ہم مردم شماری شروع کر دیں.
پاکستان اور افغانستان کے درمیان جاری حالیہ کشیدگی کے خاتمے کے لیے دونوں ممالک کے اعلی حکام کے درمیان برطانوی حکومت کے زیر اہتمام آج لندن میں اہم مذاکرات ہو رہے ہیں. سنیے لندن سے شمائلہ جعفری کی رپورٹ.
افغان حکام کے مطابق ان مذاکرات میں پاکستان اور افغانستان کے درمیان دہشت گردی کے خاتمے کے لیے تعاون کے طریقہ کار اور حالیہ کشیدگی میں کمی کے علاوہ دونوں ملکوں کے درمیان سرحد کی بندش پر بات چیت ہوگی. ان مذاکرات میں پاکستانی وزیراعظم کے مشیر برائے خارجہ امور سرتاج عزیز، افغانستان کی قومی سلامتی کے مشیر حنیف اتمیر، پاکستان میں افغان سفیر ڈاکٹر عمر زخیوال اور برطانیہ کی قومی سلامتی کے مشیر مارک لائل گرانٹ شرکت کر رہے ہیں. واضح رہے کہ لاہور اور سہون کے دھماکوں کے بعد پاکستان اور افغانستان کے درمیان تعلقات کشیدہ اور سرحد بند ہے.
شام کے دارالحکومت دمشق میں عدالت پر ہونے والے ایک خودکش حملے میں کم از کم 30 افراد ہلاک ہو گئے ہیں. شام کے سرکاری خبرساں ادارے کے مطابق دھماکہ اس وقت ہوا جب ایک خودکش بمبار کو پولیس نے عدالت میں داخل ہونے سے روکا. دھماکے کے وقت وہاں درجنوں وکلا اور جج موجود تھے. اس حملے کے کچھ ہی دیر بعد ایک مقامی ریسٹورنٹ میں دوسرا دھماکہ بھی ہوا ہے، جس میں متعدد ہلاکتوں کا خدشہ ہے. دھماکے کے بعد علاقے میں امدادی کارروائیاں جاری ہیں. ایمنسٹی انٹرنیشنل، یونیسیف امریکہ اور شمالی امریکہ کے بی بی سی کے ٹویٹر اکاؤنٹس خود کو ترک حکومت کے حامی کہلانے والے ہیکرز نے ہیک کر لیے ہیں. سنیے شجاع ملک سے.
ہیکرز نے ترک زبان میں ٹویٹ کی جس میں ناتسی جرمنی، ناتسی ہالینڈ کے الفاظ اور ترک پرچم شامل تھا. ٹویٹر کا کہنا ہے کہ اس نے ہائی جیکنگ کے ذریعے کو پتہ لگانے کے بعد اسے وہاں سے ہٹا دیا ہے. ایمنسٹی انٹرنیشنل نے بھی ٹویٹر اکاؤنٹ ہیک ہونے کی تصدیق کی ہے. بی بی سی کی شمالی امریکی سروس نے ٹویٹ کیا کہ اکاؤنٹ پر عارضی طور پر اختیار متاثر ہونے کے بعد اب معمول کی سروس شروع کر دی گئی ہے. ہیکرز نے کاروباری اداروں، حکومتی ایجنسیوں اور مشہور شخصیات کے اکاؤنٹس بھی ہیک کیے. ہیکرز کی جانب سے کی گئی پوسٹ میں سے بعض میں یہ بھی لکھا گیا کہ 16 اپریل کو ملتے ہیں، اس دن ترکی کا ریفرنڈم ہونا ہے.
اقوام متحدہ کی حمایت یافتہ رپورٹ میں خدشہ ظاہر کیا گیا ہے کہ یمن میں 60% لوگ قحط کا شکار ہو سکتے ہیں. اس سے پہلے جون میں جاری ہونے والی رپورٹ میں کہا گیا تھا کہ 40% آبادی قحط کا شکار ہو سکتی ہے. ماہرین نے کہا ہے کہ غذائی قلت والے علاقوں میں 1.7 کروڑ شہری ہنگامی امداد کے منتظر ہیں. ادھر نقل مکانی کے بین الاقوامی ادارے کے مطابق عراقی شہر موصل میں جاری لڑائی کے دوران اب تک شہر کے مغربی حصے سے تقریباً 1 لاکھ افراد نقل مکانی کر چکے ہیں. واضح رہے کہ عراق کی سیکیورٹی فورسز نے شدت پسند تنظیم دولت اسلامیہ سے موصل کا قبضہ چھڑانے کے لیے گزشتہ ماہ کارروائیوں کا آغاز کیا تھا. یورپی ممالک کی جانب سے ترک صدر طیب اردغان کے اس بیان کی سخت مذمت کی جا رہی ہے، جس میں انہوں نے مغرب کو فسطائیت کا مرتکب قرار دیا ہے. ہالینڈ سے ترک وزیر کی ملک بدری کے بعد ترک صدر نے ہالینڈ پر نازیوں کی باقیات ہونے کا الزام لگایا تھا. پارلیمان سے خطاب کرتے ہوئے یورپی کونسل کے صدر ڈونلڈ ٹسک نے ترکی کے اس بیان کو انتہائی نامناسب قرار دیا ہے.
The Netherlands is Europe. ہالینڈ یورپ ہے اور آج میں کہنا چاہتا ہوں کہ یورپ ہالینڈ ہے، وہ جگہ جہاں آزادی اور جمہوریت ہے، اور روٹرڈیم بھی، ایرازموس کا شہر جسے نازیوں نے مکمل طور پر تباہ کر دیا تھا، اور آج اس شہر کے جو میئر ہیں وہ مراکش میں پیدا ہوئے تھے۔ اگر کسی کو روٹرڈیم میں فسطائیت نظر آتی ہے تو اسے حقیقت کا اندازہ ہی نہیں ہے۔
امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے منظر عام پر آنے والے ٹیکس ریٹرن کے مطابق انہوں نے 2005 میں 15 کروڑ ڈالر کی آمدنی پر 3.80 کروڑ ڈالر ٹیکس ادا کیا۔ دوسری جانب وائٹ ہاؤس نے ٹیکس ریٹرن کو جاری کرنا خلاف قانون قرار دیا ہے۔ یہ بی بی سی اردو سروس ہے۔
سامعین کے خطوں سے ترتیب دیا ہوا پروگرام پیش خدمت ہے۔ آپ کا خط ملا، سب سننے والوں کو عارف وقار کا سلام پہنچے۔
ہم سے کچھ پوچھنا چاہیں یا ہمیں کچھ بتانا چاہیں تو خط لکھ کر ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ پتہ ہے پوسٹ باکس 3101 اسلام آباد۔ آپ کے خطوں کے جواب ہر اتوار کو سیر بین میں دیے جاتے ہیں۔
سربین، آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں۔ آج پروگرام کا آغاز کرتے ہیں پاکستان میں 19 سال کے بعد ہونے والے مردم شماری کی بات سے، جو کہ آج شروع ہوا ہے۔ یہ ملک کی 6ویں مردم شماری ہے جو قواعد کے مطابق سن 2008 میں ہو جانی چاہیے تھی۔ اس سے پہلے 1998 میں مردم شماری ہوئی تھی۔ آج پاکستان کی سب سے بڑی مردم شماری کا آغاز ہوا ہے، اور یہ مردم شماری 2 ماہ تک جاری رہے گی۔ سنیے اس بارے میں ارم عباسی کی رپورٹ۔
جب پتہ چلا تو میں گھر میں آئی، بہت زیادہ رونے لگی اور کتابیں پھینک دی، کہ پھر مجھے وہ سب یاد آنے لگا کہ میں یہ چاہتی تھی، میرے سپنے بھی تھے کہ میں ڈاکٹر بنوں گی، کوئی بہت سارے خواب تھے میرے۔ جب وہ یاد آئے تو بہت روئی۔ کچھ دنوں تک تو میں کس سے بات بھی نہیں کرتی تھی، میری بہنیں بھی پڑھنے جاتی تھی، میری بڑی بہن بھی پڑھتی تھی۔ ایسے کرتے کرتے اتنے سال گزر گئے، ابھی تک نہیں اسکول کھلا، نہ ہی کوئی کسی نے بات کی۔
یہ آواز 14 سالہ غزالہ کی ہے، جو 4ویں جماعت میں تھی جب ان کے دیہات میں قائم لڑکیوں کا واحد سرکاری اسکول بند کر دیا گیا۔ رحیم یار خان کے قریب واقع اس دیہات میں یہ لڑکیوں کا واحد اسکول تھا، جسے انتظامیہ نے 8 برس پہلے بند کر دیا۔ پہلے سے خستہ حال اسکول کی عمارت اب ایسے ڈھانچے کی مانند ہے جو کسی وقت بھی مکمل منہدم ہو جائے گی۔ دیہات کی لگ بھگ تمام لڑکیاں ہی اب اسکول کی سہولت سے محروم ہیں۔ غزالہ کا شمار ایک اندازے کے مطابق 2.5 کروڑ بچوں میں ہوتا ہے جن کے پڑھنے لکھنے کا خواب ادھورا رہ گیا۔ تعلیم ہو یا کوئی بھی شعبہ، گزشتہ 19 برسوں سے پاکستان کی ریاست آبادی سے متعلق اندازوں کے مطابق اپنی منصوبہ بندی کر رہی ہے۔ شہریوں کی زندگی بہتر بنانے کے لیے منصوبہ بندی میں سنجیدہ ریاستیں ہر 10 برس کے وقفے کے بعد مردم شماری کراتی ہیں، تاکہ اندازوں کی بجائے آبادی کا صحیح تناسب معلوم کیا جا سکے۔ کہاں پر کتنے اسکولز چاہیے، کتنے ہسپتال تعمیر ہونے چاہیے، تکنیکی ادارے، مواصلاتی نظام، ان تمام پروجیکٹس کے لیے حکومتوں کو آبادی کا صحیح تناسب چاہیے ہوتا ہے۔ لیکن پاکستان میں مردم شماری ہمیشہ سیاست کی نظر ہوتی رہی ہے۔ اسی وجہ سے 1998 کے بعد، یعنی 19 برس کے بعد، اور وہ بھی سپریم کورٹ کی مداخلت کے بعد، آج پاکستان میں مردم شماری کا سلسلہ شروع ہوا ہے۔ اس سلسلے میں مردم شماری میں حصہ لینے والے ایک سرکاری اہلکار نے بتایا،
لوگ تعلیم کا مطلب جو ہے تعلیم لوگوں میں آئی ہے، لوگوں میں شعور آیا ہے، اور لوگ جو ہے جیسے ہم گھر پہ پہنچتے ہیں پہلے سے جیسے نہ کرتے ہیں پہلے سے کھڑے ہوتے ہیں شناختی کارڈ لے کے، اور وہ ہمیں لکھواتے ہیں، بڑا اچھا تھا ان کا۔ یہ آج ہی صبح ہم نے 8 بجے اسٹارٹ کر دیا ہے، اور انشاءاللہ 3 دن تک جو ہے یہ خانہ شماری کریں گے، اور پھر 18 کو صبح جو ہے 8 بجے ہم مردم شماری شروع کر دیں گے۔
مردم شماری کی اہمیت پر بات کرتے ہوئے الف الان کے سربراہ مشرف زیدی کہتے ہیں،
اکثر تو ہمیں یہ پتہ ہی نہیں چلتا کہ اس ریاست کا مقصد کیا ہے۔ کیا ہم نے جنگیں لڑنی ہے، یہ مقصد ہے؟ کیا ہم نے جنگوں سے بچنا ہے، یہ مقصد ہے؟ یا کیا ہم نے لوگوں کی بہتری جو ہے، جو اس خطے میں، جو اس ملک میں لوگ رہتے ہیں، ان کی بہتری کے لیے کام کرنا ہے؟ سینسس ایک بہت بڑا موقع تھا، اور میں سمجھتا ہوں ابھی بھی ہے، کہ یہ تعین کیا جا سکے کہ اصل مسئلے کی جو جڑ ہے، اور جو اس یہ جو وبا ہے لا تعلیمیت کی، غیر تعلیم یافتہ ہونے کی، یہ کتنی گہری اور کتنی طویل ہے۔
سابق وزیر خزانہ عمر ایوب خان کا کہنا ہے کہ سیاسی جماعتیں اپنے ذاتی سیاسی مفادات کے لیے اب تک مردم شماری کی راہ میں رکاوٹیں حائل کرتی آئی ہیں۔
جو سیاسی وجوہات کی بنیاد جو وہ ہے کہ جب مردم شماری ہوگی تو آپ کو سامنے جو ہے وہ ایک چیز پتہ لگ جائے گی کہ آپ کی پاپولیشن، آپ کی آبادی، اور آپ کے آبادی کے اندر کون سے وہ لوگ ہیں جن کی پاپولیشن زیادہ ہوئی ہے، کون سے علاقوں میں زیادہ ہوئی ہے، چاہے وہ سندھ ہو، بلوچستان ہو، KPK ہو، آزاد جموں اینڈ کشمیر ہو، گلگت بلتستان ہو، پنجاب ہو، اور اس کے اندر اضلاع میں بھی وہ کون سی جگہیں ہیں جہاں پہ آپ کی آبادی جو ہے وہ بڑی ہے اور کس تناسب سے بڑی ہے، کیونکہ آخر کار پروونشل فائنینس کمیشن اوارڈ اور نیشنل فائنینس کمیشن اوارڈ کی بنیاد جو ہے وہ آ کے آپ کی مردم شماری پہ آتی ہے، تو کمپیٹنگ انٹرسٹ آپ کہہ سکتے ہیں، اس کی وجہ سے لوگ جو ہیں اپنی سیلف انٹرسٹ کی بنیادوں پہ اس کی وجہ سے اس کی رستے میں رکاوٹ بنتے رہے ہیں۔
آج سے جاری پاکستان کی تاریخ کی سب سے بڑی قومی مردم شماری کا مرحلہ 2 ماہ تک جاری رہے گا۔ اس میں 1 لاکھ سے زیادہ سرکاری اور 2 لاکھ سے زیادہ فوجی اہلکار حصہ لے رہے ہیں۔ ایرم عباسی، بی بی سی، اسلام آباد۔
اور پاکستان کے ادارہ برائے شماریات کے سربراہ اور چیف سینسس کمشنر آصف باجوہ نے آج اٹک سے خانہ اور مردم شماری کا آغاز کیا۔ ہمارے ساتھی عبداللہ فاروقی نے ان سے بات کی اور ان سے پوچھا کہ اس پورے عمل میں ان کو کن چیلنجز کا سامنا ہے۔
سب سے بڑا چیلنج تو یہ ہے کہ جی لوگوں کو اس بات کا اطلاع دینی، ان کو اس بات پہ مائل کرنا کہ جو ہمارا انومریٹر ان کے پاس جائے اس کو درست انفارمیشن دیں، اور جب وہ جائے اس وقت انفارمیشن دیں۔ یہ نہ ہو کہ جی اس وقت گھر پہ کوئی نہیں ہے، میرے پاس ڈیٹا نہیں ہے، میرے پاس فلانا بندہ نہیں ہے، یا کوئی گھر کا مرد آئے گا تو وہ کرے گا۔ دوسرا چیلنج اس کا آرگنائزیشنل چیلنج ہے۔ ہم بات کر رہے ہیں سارے ملک کے طول و عرض کی، جس میں مجھے 1,18,000 بندوں کی ٹریننگ کرنی ہے، جنہوں نے 275 بلاکس، یعنی کہ تقریباً 2,50,000 انومریشن بلاکس میں جا کے آپ سے معلومات حاصل کرنی ہے۔ فوج کی طرف بھی اگر جاتے ہیں تو 2,50,000 فوج کی تعیناتی ہے، اور جو انومریٹرز ہمارے ساتھ فوجی ہمارے ساتھ ہمارے انومریٹر کے ساتھ کام کریں گے ان کی بھی ٹریننگ ہونی ہے۔ سو لاجسٹکس وائز بھی یہ ایک میجر کام ہے، بہت بڑا کام ہے۔ اس سے تھوڑا سا پیچھے چلے جائیں تو جو بھی ہم نے کام کیا ہے وہ یہ ہے کہ جی ہر انومریشن بلاک اس کا نقشہ بنانا ہے، جو کہ میں نے اپنے انومریٹر کو نقشہ دینا ہے۔
محنت تو آپ نے بہت کی ہے، لیکن اسی خانہ شماری اور مردم شماری کو سیاسی مخالفت کا بھی سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ سندھ میں تو آپ کے سامنے ہی ہے، آپ اس کا تذکرہ بھی کر چکے ہیں، تو اس کو اس سے کیسے نمٹیں گے آپ؟
مردم شماری تو ایک پروسیس کا نام ہے، جو کہ کوئی پولیٹیکل کانوٹیشن تو بعد میں بنتی ہے۔ ہمیں تو ایک ٹرانسپیرنٹ، کریڈیبل، ایکسیپٹیبل سینسس کرانا ہے۔ اور سینسس ہے کیا؟ سینسس کے 3 بنیادی اصول ہیں۔ ایک یہ کہ کس علاقے میں آپ نے علاقے کا تعین کرنا ہے، دوسرا کس دن کے لحاظ سے کہ جی جیسے ہمارا ہے 18 مارچ سینسس ریفرنس ڈے، اور تیسرا ہے کتنے افراد اس علاقے میں اس دن موجود تھے۔
اس کو شفاف بنانے کے لیے بین الاقوامی مبصرین اور مقامی مبصرین کی کس طرح سے سہولت فراہم کر رہے ہیں؟
اس کام میں ہمیں UNFPA کی معاونت حاصل ہے، اور ہم نے ان کو درخواست کی ہے کہ جی انٹرنیشنل جو آبزرورز ہیں ان کا اس فیلڈ میں تجربہ بھی ہے، تو ہم نے انہیں کہا ہے کہ جی وہ انٹرنیشنل آبزرورز کو کانٹیکٹ کریں اور ان کو بلا لیں۔ تو ان کے ذریعے انٹرنیشنل آبزرورز بھی آئیں گے، نیشنل آبزرورز بھی ہوں گے، تو یہ سارا وہ آ کے اسے دیکھیں گے، ہم انہیں فیسیلیٹیٹ کریں گے جہاں وہ جانا چاہیں گے سارے پاکستان کے طول و عرض میں۔
جو غلط معلومات دینے والی بات ہے جس کے اوپر قید اور جرمانے کی سزائیں وغیرہ ہیں، تو یہ کیسے تعین ہوگا کہ اس میں جان بوجھ کے غلط انفارمیشن دیا یا قصدن دیا یا بھول ہو گئی، اس سے چوک ہو گئی کوئی؟
کسی جگہ مجھے میں آپ کے پاس آتا ہوں، آپ کہتے ہیں میرے 36 بچے ہیں یا 24 بچے ہیں، عمر آپ کی 35 سال ہے، تو وہ 36 بچے تھوڑا سا سمجھنے میں کوئی دیر ہوتی ہے، مشکل ہے۔ تو اس وقت پھر ہم نے یہ بھی ایک سٹینڈ بائی ارینجمنٹ رکھا ہے کہ آپ کا ID کارڈ، آپ کی فیملی ٹری چیک کر لیں گے، جو سسپیکٹ کیسز میں ہم فیملی ٹری بھی چیک کر لیں گے، اور اس سے ہمیں پتہ چل جائے گا کہ آپ کی فیملی ٹری میں تو 6 بچے ہیں، تو یہ باقی اضافہ آپ کس طرح بتا رہے ہیں۔ زیادہ اس کا جو زیادہ اس کا امپیکٹ اور فوکس جو سا ہے وہ یہ ہے کہ جی سینسز کے کام میں رکاوٹ نہ پہنچائیں۔ جو آپ جواب دیں گے ہم وہی لکھیں گے، مگر ود ان ریزنیبل لمٹس۔ مگر یہ جو ہمارے فارمز ہیں یہ مشین ریڈیبل فارمز ہیں، یہ آئیں گے ہمارے پاس فزیکل، ہم ان کو پھر اسکین کریں گے، اور پھر یہ سارا کا سارا اس کا ڈیٹا پروسیسنگ، ہمارے پاس سرورز لگے ہوئے ہیں، ڈیٹا سینٹر ہماری تیار ہے، ٹیبولیشن مشین سسٹمز ہمارے تیار ہیں، سو وی اس کے حساب سے اس کی ڈیٹا پروسیسنگ الیکٹرانک ہوگی، مگر ڈیٹا کلیکشن پرانے طریقے سے ہوگی۔
اگر کام مقررہ وقت میں مکمل نہیں ہو پاتا کسی بھی وجوہات کی بنا پہ، تو کیا اس کے اوپر کنسیڈر کر رہے ہیں کہ دورانیہ بڑھا دیا جائے گا؟
کہیں کسی جگہ اگر ہمیں پتہ چلتا ہے کہ وہ یہ ہم سے غلطی ہو گئی ہے کہ یہاں اس بلاک میں 200-250 گھروں کی بجائے 400 گھر ہیں، تو ہمارے پاس ریزرو سٹاف آلریڈی ٹرینڈ موجود ہیں، تو ہم وہ آدھا بلاک اس دوسرے بندے کے ذمہ ڈال دیں گے تاکہ انہی 14 دنوں کے اندر تمام کام آسان طریقے سے مکمل ہو سکے۔
یہ تھے پاکستان کے ادارے برائے شماریات کے سربراہ اور چیف سینسس کمشنر آصف باجوہ، جنہوں نے ہمارے ساتھی عبداللہ فاروقی سے بات کی۔ ادھر پاکستان کے صوبے بلوچستان کے 15 اضلاع میں آج سیکیورٹی کے غیر معمولی انتظامات میں مردم شماری کا آغاز ہو گیا ہے، لیکن ساتھ صوبے کے دارالحکومت کوئٹہ میں ایک اعلی سطحی سرکاری افسر سیکرٹری ہائر ایجوکیشن کو اغوا کیا گیا ہے۔ سنیے کوئٹہ سے محمد کاظم کی رپورٹ۔
سیکرٹری ہائر ایجوکیشن عبداللہ جان کو بروری قلعہ کے وادت کالونی سے اس وقت اغوا کیا گیا جب وہ اپنی گاڑی میں ڈرائیور کیمرہ دفتر جا رہے تھے۔ اغواکاروں نے ان کے ڈرائیور کو کچھ فاصلے کے بعد چھوڑ دیا، جبکہ سیکرٹری کو نامعلوم مقام کی جانب لے گئے۔ اس حوالے سے ایس ایس پی انویسٹیگیشن ڈاکٹر زائد کا کہنا ہے،
صبح وہ نکلے ہیں آفس کے لیے اپنی سرکاری گاڑی میں اپنے ڈرائیور کے ساتھ، تو جو ہی گھر سے نکلے ہیں باہر کی طرف، گلی میں کوئی ایک ویٹس گاڑی کھڑی تھی جس میں کوئی نامعلوم اغواکار ان کو اغوا کر کے لے گئے۔
تاحال ان کے اغوا کے محرکات معلوم نہیں ہو سکے، لیکن ان کے اغوا کا واقعہ ایک ایسے روز پیش آیا جب کوئٹہ سمیت بلوچستان کے 15 اضلاع میں مردم شماری کا آغاز ہوا۔ 24 گھنٹوں کے دوران بلوچستان سے اغوا کا یہ دوسرا واقعہ تھا۔ اس سے قبل شورش سے متاثرہ ضلع واران سے 3 اساتذہ کو اغوا کیا گیا۔ آواران میں انتظامیہ کے ذرائع کے مطابق ان اساتذہ کو گیشکور کے علاقے سے اس وقت اغوا کیا گیا جب وہ مردم شماری کی تربیت حاصل کرنے کے بعد گھر جا رہے تھے۔ ادھر کوئٹہ میں سیکورٹی کے غیر معمولی انتظامات کے تحت خانہ و مردم شماری کا آغاز کر دیا گیا۔ کمشنر شماریات بلوچستان پسند خان بلیدی کا کہنا ہے کہ مردم شماری کی ٹیموں کے تحفظ کے لیے ہر ممکن اقدامات کیے گئے ہیں۔
ہر ضلع کے معروضی حالات کے مطابق، جو حالات و واقعات ہیں سیکیورٹی کے حوالے سے اس کے مطابق جو ہیومنلی پاسیبل انتظامات ہو سکتے ہیں الحمدللہ وہ کیے گئے ہیں۔
بلوچستان میں مردم شماری کمپرس جماعتوں کے درمیان تنازع کا باعث بنتی رہی ہے۔ پشتون کمپرس جماعتیں مردم شماری کی بھرپور حمایت کر رہی ہیں، جبکہ اس کے برعکس بلوچ کمپرست اور بعض دیگر حلقے مردم شماری پر تحفظات کا اظہار کر رہے ہیں۔ بلوچ کمپرس جماعتوں کی جانب سے مردم شماری سے پہلے یہ مطالبہ سامنے آیا تھا کہ مردم شماری سے قبل افغان مہاجرین کو ان کے وطن واپس بھیجا جائے، اور بلوچستان میں موجودہ صورتحال کے باعث بلوچ آبادی والے اضلاع سے نکانی کرنے والوں کو ان کے علاقوں میں دوبارہ آباد کیا جائے۔ محمد کاظم، بی بی سی، کوئٹہ۔
اور بلوچستان کی ہی بات جاری رکھتے ہیں اور مردم شماری کی بھی۔ مردم شماری کے حوالے سے صوبے بلوچستان میں بلوچستان نیشنل پارٹی سمیت کئی بلوچ جماعتوں نے تحفظات کا اظہار کیا تھا اور بوائیکاٹ کی بھی باتیں ہوئیں۔ میں نے بلوچستان نیشنل پارٹی یعنی بی این پی کے سربراہ اختر منگل سے پوچھا کہ مردم شماری پر ان کی جماعت کا موقف اب کیا ہے۔
گزشتہ 10-15 سالوں سے جو انسرجنسی شورش جو چل رہی ہے، اس کی وجہ سے کافی حد تک لوگ اپنے علاقوں سے مائگریٹ کر کے دوسرے علاقوں میں جا کے آباد ہو گئے یا دوسرے صوبوں میں جا کے آباد ہو گئے۔ تو ان کی مردم شماری میں اندراج کا کوئی طریقہ کار ابھی تک انہوں نے واضح نہیں کیا تھا، اور یہاں تک کہ کئی گاؤں جو ہیں وہ مائگریٹ کر کے گئے ہیں۔ ابھی گزشتہ 2013 کے الیکشن کے نتائج جو تھے وہ آپ کے سامنے ہیں۔ کئی بلوچستان میں ایسے علاقے ہیں جہاں پر مشکل سے 5% ووٹ کاسٹ ہوئے ہیں، جہاں پر ایک ممبر صوبائی اسمبلی جو ہے 23 ووٹ یا 25 ووٹ حاصل کر کے وہ صوبائی اسمبلی کا ممبر بنتا ہے۔ جہاں جس علاقے میں ایک بار میں 3 بار بائی الیکشن ہوتے ہیں جی، جہاں پر پولنگ کا ایریا جو ہے ایک مخصوص ایریا ہوتا ہے، وہاں پر ان کا جانا مشکل ہو جائے، سٹاف کا یا ووٹر کا جانا مشکل ہو جائے، تو آپ یہ سمجھے کہ مردم شماری کے عملے کو گاؤں گاؤں اور شہر شہر کے علاوہ ہر علاقوں میں ان کو جانا پڑے گا، خانہ شماری کرنی پڑے گی، اور اس کے بعد 3 دن کے بعد مردم شماری کرنی پڑے گی ان کو۔ تو ان حالات میں ہمیں سمجھ نہیں آتا کہ حکومت کون سے طریقے کار استعمال کر کے مردم شماری کرائے گی۔
تو آپ لوگ بوائیکاٹ کر رہے ہیں؟
نہیں جی، صرف ایک پارٹی کے بوائیکاٹ سے جو ہے ہم سمجھتے ہیں اس مسئلے کا حل نہیں ہے۔
वो जो माइनॉरिटी इमाम जा रहे होंगे वो मस्जिद माइनॉरिटी में जाएगी, क्योंकि दूसरी तरफ से एक अफगान माजरीन का जो एक फ्लो आया हुआ है 1979 के बाद, जिन लोगों ने शनाख्ती कार्ड अपनी जगह पर पासपोर्ट तक बना दिए, एक आम अफगान अपनी जगह पर वो तालिबान के जो कमांडर थे मुल्ला मंसूर, उसने ना कि वहां पर आईडी कार्ड बनाया बल्कि पासपोर्ट बनाया और उसी पासपोर्ट से उसने बैरून मुल्क दौरे भी किए हैं। तो ये समझना चाहिए कि जब ऐसी वेल नोन मोस्ट वांटेड शख्सियत जो है वो ये डॉक्यूमेंट्स बना सकती है तो आम अफगान शहरी के हद तक वो बना सकेंगे। हमने अभी तक बायकॉट का तो फैसला नहीं किया, हाँ ये हमारी कोशिश थी कि तमाम पॉलिटिकल पार्टियां और इलाके के जो मोतबरीन हैं जो किसी न किसी तरीके से असर रसूख रखते हैं वो एक फैसला करके अपना मैसेज कन्वे करें फेडरल गवर्नमेंट को, लेकिन फेडरल गवर्नमेंट को मां सिवाय ग्वादर के और बलूचिस्तान में कुछ नजर ही नहीं आता, उनकी जो जेन्युइन जो प्रॉब्लम है उनकी तरफ उनका अभी तक ध्यान नहीं है।
अच्छा, तो साथ आपने अफगान मुहाजरीन का भी जिक्र किया, तो क्या ये खदशा भी है किसी आपकी जहन में कि आपको बलूचिस्तान के सूबे में बलोचों को एक अकलियत में तब्दील कर दिया जाएगा?
बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं। देखें, एक तरफ से मैंने कहा कि जो बलोच आबादी है उनमें से कई जिले जिनका मैं नाम भी लूंगा, डेरा बुक्की है जी, कोलू है, अवारान है, केच डिस्ट्रिक्ट जिसका एक हिस्सा जो है वो भी इसमें शुमार होता है, ग्वादर के कुछ इलाके हैं, पंजगूर का इलाका है और कलाब के कुछ इलाके हैं, मस्तूम का इलाका है, बोलान जहाँ पे इंसर्जेंसी शुरू हुई, जहाँ पे रोजाना आपने ऑपरेशन के वाकयात भी सुने होंगे, इन इलाकों में तो जो वहां के डिप्टी कमिश्नर्स की जो एक उन्होंने एक लेटर लिखा हुआ है सेंसस कमिश्नर को, तीन डिस्ट्रिक्ट डिप्टी कमिश्नरों ने जो लेटर लिखा है कि जी यहाँ से 40% लोग जो माइग्रेट करके चले गए, तो एक तो हम माइनस इसमें हो गए और उस तरफ से जो अवाम माजरीन को ना कि सिर्फ वो खुद इंदराज कर रहे हैं लेकिन चंद पॉलिटिकल पार्टियां अपने वोट बैंक को या बलोच बलूचिस्तान की उस आबादी के उस तनासब को खत्म करने के लिए बाकायदा एक प्लानिंग के तहत उनका इंदराज कर रहे हैं, जिसका वादे सबूत डीजी जो नादरा है उसका वो खत है जिसमें उन्होंने एक पॉलिटिकल पार्टी का नाम लेते हुए ये कहा है कि वो मुझे प्रेशराइज कर रहे हैं, दबाव डाला जा रहा है कि मैं हम किसी भी सूरत में अफगान माजरीन को जो है शनाख्ती कार्ड अलॉट करें। तो इन दोनों सूरतों में जो है बलूचिस्तान के लोगों को जो हकीकी हैं चाहे वो बलोच हो या पश्तून हो वो जो माइनॉरिटी में तब्दील हो जाएंगे और गैर मुल्की जो है अफगान माजरीन की शक्ल में वो बलूचिस्तान के जो है पर हकीकी शायद वारिस कहलाएं।
अच्छा, आपने जिक्र किया कि बहुत सारे गांव जो हैं वो खाली हो चुके हैं, लोग माइग्रेट करके चले गए हैं, एक तरह से 40% आपने कहा एक जगह से तो हिजरत करके कहीं और चले गए, वो लोग कहाँ गए हैं और क्या ये आपने कोशिश की कि उन लोगों का वहां से इंदराज हो सेंसस में?
जी गए हैं, तो जी सूबे के मुख्तलिफ जिलों में जाके आबाद हो गए या कई ऐसे हैं जैसे डेरा बुक्ती का इलाका है वो तो पंजाब की तरफ गए हैं जी, और कोलू का जो इलाका है वो सिंध के नजदीक पड़ता है वो सिंध की तरफ गए हैं, औरान और केच डिस्ट्रिक्ट के जो लोग हैं वो लसबेला डिस्ट्रिक्ट के कुछ इलाके हैं, विंदर और हब यहाँ तक कराची में आके आबाद हुए हैं। हमने अतुलवासा कोशिश की, तो इसीलिए हमारी पार्टी ने हाईकोर्ट में एक पिटिशन लगाई थी जिसका फैसला कल आया है और उसमें हाईकोर्ट ने दोनों हमारी जो खदशात से उनको मद्देनजर रखते हुए ये फैसला किया है कि ना ही अफगान माजरीन का इंदराज किया जाए और जो भी आई डी पीज हैं उन जिस भी इलाके में वो आबाद हैं उनका इंदराज बलूचिस्तान के हवाले से किया जाए। अब मुझे खुद हैरानी की इस बात की कि जो उनके प्रोफार्मा हैं फॉर्म है वो तो छप गए हैं, उनमें कोई ऐसा कालम दिया ही नहीं गया है कि जिसमें आई डी पीज का जिक्र किया जाए। इस शॉर्ट नोटिस में मुझे ये पता नहीं चलता कि सेंसस जो कमिश्नर है वो किस तरह इन कमियों को पूरा करेंगे।
ये थे बलूचिस्तान नेशनल पार्टी के सरदार अख्तर मेंगल।
تو مردم شماری کا عمل اس قدر اہم ہوتا کیوں ہے؟ اس کا پالیسی پر، قومی شناخت پر اثر کیا ہوتا ہے؟ اس پر ہم نے بات کی ہے اقتصادی و سماجی امور کی تحقیقاتی ادارے کلیکٹو فار سوشل سائنس ریسرچ کے ماہر سے، وہ سنیے گا پروگرام میں تھوڑا آگے چل کر۔ آج سربین کا ہمارا موضوع، بڑا موضوع یہی ہے کہ آج پاکستان کی سب سے بڑی مردم شماری کا آغاز ہوا ہے، 19 سال بعد یہ مردم شماری ہو رہی ہے، 2 ماہ تک یہ جاری رہے گی۔ اس میں کیا کیا مراحل ہیں، اس کے اثرات کیا ہوں گے، اس کی اہمیت کیا ہے، یہ ہے ہماری سروین کا آج بڑا موضوع، اور یہی ہے آج ہماری ویب سائٹ کی بھی بڑی خبر۔ ہماری ویب سائٹ پہ تشریف لانا چاہیں تو اس کا پتہ ہے bbcurdu.com۔ سروین ابھی جاری ہے۔
ہمارے نامہ نگار، قریا قریا، گاؤں گاؤں،
رئیم یار خان میں لاشوں کے ہمراہ احتجاج بھی کیا، محمد کاظم، بی بی سی، کوئٹہ،
شمائلہ جعفری، بی بی سی، نکیال سیکٹر، لائن آف کنٹرول،
لیکن اس بارے میں فوجی حکام نے کوئی تفصیل جاری نہیں کی۔ عزیز اللہ خان، بی بی سی، پشاور۔
حکومت پر سیاسی دباؤ میں کمی آئے گی یا اضافہ ہوگا؟ ہارون رشید، بی بی سی، اسلام آباد۔
جہاں خبر ہے وہاں ہمارا نامہ نگار ہے۔
آسٹریلیا کے مچل مارش اور اسٹیو اوکیف پہلا ٹیسٹ میچ کھیل رہے ہیں۔ عبدالرشید شکور، بی بی سی، دبئی۔
قومی اسمبلی کا اجلاس کل پھر ہوگا، شہزاد ملک، بی بی سی، اسلام آباد۔
اور شاہراہوں کی سجاوٹ کا خاص انتظام کیا جا رہا ہے۔ ریاض مسرور، بی بی سی، سری نگر۔
باخبر رہنے کے لیے سیربین سنا کیجیے۔
اور اب کھیلوں کی خبریں سنیے عبدالرشید شکور سے۔
انٹرنیشنل کرکٹ کونسل آئی سی سی کے چیئرمین ششانک منوہر نے اپنے عہدے سے استعفیٰ دے دیا ہے۔ وہ 2 سال کے لیے اس عہدے پر منتخب ہوئے تھے لیکن صرف 8 ماہ تک یہ ذمہ داری نبھا سکے۔ ششانک منوہر نے عہدہ سنبھالنے کے بعد بگ 3 کا اثر و رسوخ کم کرنے کے لیے کوششیں شروع کر دی تھیں اور ایک نیا آئین اصولی طور پر منظور کرانے میں بھی کامیاب ہو گئے، جس پر حتمی فیصلہ ہونا بھی باقی ہے۔ بی سی سی آئی کے سابق صدر انوراگ ٹھاکر سے بھی ان کے شدید اختلافات سامنے آئے تھے۔ دورے ویسٹ انڈیز کے لیے سرفراز احمد کی قیادت میں پاکستان کی ون ڈے اور T20 ٹیموں کا اعلان کر دیا گیا ہے۔ پاکستان سپر لیگ میں عمدہ کارکردگی کا مظاہرہ کرنے والے شاداب خان اور فخر زمان ٹیم میں شامل کیے گئے ہیں۔ ٹیم میں 2 دیگر نئے کھلاڑی آصف ذاکر اور فہیم اشرف بھی شامل کیے گئے ہیں۔ وکٹ کیپر بیٹسمین کامران اکمل کی بھی 3 سال بعد ٹیم میں واپسی ہوئی ہے۔ سری لنکا نے بنگلہ دیش کے خلاف کولمبو میں آج سے شروع ہونے والے دوسرے ٹیسٹ میچ کے پہلے دن 238 رنز بنائے تھے اور اس کے 7 کھلاڑی آؤٹ ہوئے تھے۔ دنیش چندیمل 86 رنز پر ناٹ آؤٹ تھے۔ یہ بنگلہ دیش کا 100واں ٹیسٹ میچ بھی ہے۔ پاکستان کرکٹ بورڈ کے اینٹی کرپشن یونٹ کی جانب سے اوپنر شاذیب حسن سے تفتیش کا سلسلہ آج دوسرے روز بھی جاری رہا۔ اس تفتیش کا تعلق پاکستان سپر لیگ اسپاٹ فکسنگ اسکینڈل سے ہے۔ پہلی مرتبہ چیمپئنز لیگ میں حصہ لینے والی لیسٹر کی ٹیم نے سیویا کو 2-0 اور 3-2 کی مجموعی برتری کے ساتھ شکست دے کر کوارٹر فائنل میں جگہ بنا لی۔ یوونٹس نے بھی ایف سی پورٹو کو شکست دے کر کوارٹر فائنل کے لیے کوالیفائی کر لیا۔ روجر فیڈرر اور رافیل نڈال انڈین ویلز ٹینس ٹورنامنٹ کے 4th راؤنڈ میں مد مقابل ہو رہے ہیں۔ فیڈرر نے اسٹیو جانسن کو 7-6 اور 7-6 سے شکست دی، جبکہ نڈال نے فرنینڈو ورڈاسکو کے خلاف 6-3 اور 7-5 سے کامیابی حاصل کی۔
کھیلوں کی خبریں آپ نے سنی عبدالرشید شکور سے۔ پاکستان میں 19 سال کے وقفے کے بعد مردم شماری کا آغاز آج ہو گیا ہے۔ مردم شماری کی اہمیت کیا ہوتی ہے، اس کی ملکی پالیسی اور یہ کہ قومی شناخت پر اثر کیا ہوتا ہے، اس پر تفصیلی بات چیت سنے گا پروگرام میں آگے چل کر۔ لیکن اب سربین کے نصف پر وقت ہوتا ہے خبروں کے خلاصے کا، سنیے فرحت جاوید سے۔
پاکستان میں آج 6ٹی مردم شماری کا آغاز ہو گیا ہے، جس میں 63 اضلاع میں شروع ہونے والا پہلا مرحلہ آئندہ ماہ کی 15 تاریخ تک جاری رہے گا۔ شام کے دارالحکومت دمشق میں عدالت پر ہونے والے ایک خودکش حملے میں کم از کم 30 افراد ہلاک ہو گئے ہیں۔ اقوام متحدہ کی حمایتی یافتہ رپورٹ میں خدشہ ظاہر کیا گیا ہے کہ یمن میں 60% لوگ قحط کا شکار ہو سکتے ہیں۔ نقل مکانی کے بین الاقوامی ادارے کے مطابق عراقی شہر موصل میں جاری لڑائی کے دوران اب تک شہر کے مغربی حصے سے تقریباً 100,000 افراد نقل مکانی کر چکے ہیں۔ یورپی ممالک کی جانب سے ترک صدر کے اس بیان کی سخت مذمت کی جا رہی ہے جس میں انہوں نے مغرب کو فسطائیت کا مرتکب قرار دیا ہے۔ یوکرین نے ملک کے مشرقی حصے میں باغیوں کے زیر قبضہ علاقوں میں ساز و سامان کی نقل و حرکت روکنے کا اعلان کیا ہے۔ یہ بی بی سی اردو سروس ہے۔
حالات حاضرہ کا پروگرام سربین آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں۔ آج پاکستان میں 19 سال کے وقفے کے بعد سینسس یا مردم شماری کا عمل شروع ہوا ہے۔ سوال یہ ہے کہ مردم شماری کا عمل اس قدر اہم ہوتا کیوں ہے؟ اس پر میں نے بات کی اقتصادی و سماجی امور کے تحقیقاتی ادارے کلیکٹو فار سوشل سائنس ریسرچ کے اسد سعید سے۔
جو بنیادی وجہ ہے وہ یہ کہ آپ کی معاشی اور سماجی پلاننگ جو ہے اس کو صحیح طرح سے کرنے کے لیے بہت ضروری ہے کہ آپ کو اندازہ ہو کہ آپ کی آبادی کتنی ہے، آبادی کا کتنا حصہ شہروں میں رہتا ہے، کتنا دیہات میں رہتا ہے، آبادی میں لٹریسی کس حد تک ہے، اور یہ کہ ایک اسٹاک ٹیکنگ بھی ہوتی ہے، اگر ہر 10 سال میں ہو تو آبادی کی جو شرح نمو ہے اس میں کمی ہوئی ہے، اضافہ ہوا ہے، خواتین کی فرٹیلیٹی ریٹس جو ہیں وہ بہتر ہوئے ہیں، خراب ہوئے ہیں۔ تو ایک اہم وجہ تو اربنائزیشن کی سطح کس حد تک آگے بڑھی ہے وغیرہ، یہ ایک تو پلاننگ کا حصہ ہوتا ہے۔ دوسرا جو ہے فیڈرل ممالک میں وفاقی حکومتیں ہیں یا وفاق ہے، وہاں پہ اس کی اہمیت اور حوالوں سے بھی ہوتی ہے، خاص طور پہ وسائل کی ڈسٹریبیوشن کے حوالے سے۔
اچھا، یہ آپ نے کہا کہ پلاننگ میں اس کا اہم کردار ہوتا ہے، اور جو وسائل ہیں ان کو کس طرح مختص کیا جاتا ہے، کن لوگوں کے لیے یا کن علاقوں کے لیے۔ تو اب یہ جو عمل ہو رہا ہے پاکستان میں، 19 سال بعد یہ کیا گیا ہے، تو اب تک جو پالیسیاں بنتی آنی ہیں وہ کیا ایسی مطلب فرضی اس پہ گیس ورک کے تحت بن رہی تھی؟
جی، مطلب یہ صحیح طرح سے تو اندازہ نہیں تھا۔ یہ عمل ہر 10 سال پہ ہونا ہوتا ہے، اور پاکستان میں 1981 کے بعد اس کا تسلسل ٹوٹا۔ 1991 میں ہونا تھا، ہونی تھی رائے شماری جو نہیں ہوئی، مردم شماری، وہ 1998 میں ہوئی، تو وہ بھی 17 سال بعد ہوئی، اور اب یہ 18 سال بعد یا 19 سال بعد دوبارہ ہو رہی ہے۔ تو بہت ساری چیزوں کا اس پہ اثر پڑتا ہے۔ ہمیں اس وقت یہ صحیح طور پہ اندازہ یہ نہیں کہ ہماری شہری آبادی کتنی ہے، دیہی آبادی کتنی ہے۔ جو نیشنل فائنانس کمیشن کے تحت وسائل مختص کیے جاتے ہیں مختلف صوبوں کو، تو یہ بھی اندازہ نہیں ہے کہ کون سے صوبے کی پروپورشنٹلی کتنے وسائل اسے ملنے چاہیے آبادی کے لحاظ سے۔ اور اس کے علاوہ اس کا سیاسی جو امپیکٹ ہے وہ یہ کہ اس وقت جو پاکستان میں قومی اسمبلی ہے، صوبائی اسمبلی ہیں، ان کی جو کانسٹیٹوئنسیز ہیں وہ 1998 کے سینسس کی بنیاد پر بنی ہوئی ہیں۔
اچھا، اور یہ جس طرح سے یہ سوالات بنائے گئے ہیں یا جو خانے ہیں کہ آپ کیا ہیں، آپ کہاں سے ہیں، ایک زبان کا بھی سوال ہے، اس پہ بھی کچھ تنقید کی ہے کچھ لوگوں نے، خاص طور پہ شمالی علاقوں کے لوگوں نے، کہ جو وہاں زبانیں بولی جاتی ہیں وہ پوری لسٹڈ ہی نہیں ہیں मतलब चॉइस नहीं है, तो उनको गिना ही नहीं जा रहा है एक तरह से। इसके बारे में आप कुछ कह सकते हैं?
जी, मेरे ख्याल में 9 जबानें इन्होंने इंक्लूड की हैं और बाकी को दीगर के खाने में डाल रहे हैं। ये सही नहीं है, इनको ज़्यादा जबानें जो हैं उसमें शामिल करनी चाहिए थी। और शुमाली इलाका जात की जबानें हैं। कराची के हवाले से, कराची की के कुछ डिस्ट्रिक्ट्स में पिछली मरदम शुमारी में 25% आबादी की जबान जो थी वो दीगर जबानों में शामिल थी। तो 25% तो बहुत, मतलब एक चौथाई कि आपको एग्जैक्टली यही नहीं पता कि उनकी मादरी जबान कौन सी है। तो ये मसला है, लेकिन इस वक्त तासुर कम से कम काफी लोगों में ये है कि देर आए दुरुस्त आए, कम से कम कुछ तो हो रहा है।
अच्छा, और ख्वातीन का जो मामला है उसके लिहाज से जो मालूमात सामने आएंगी, मतलब कहाँ लैक कहाँ हुई है इसमें आपके ख्याल में पॉलिसियों के हवाले से?
नहीं, मतलब ख्वातीन की भी एक जो शुमाली मतलब जनूबी एशिया में एक चीज जो हमें सामने आती है वो ये कि ख्वातीन की काउंटिंग कम होती है। और दुनिया भर में ये देखा जाता है कि ख्वातीन का तनासब मर्दों से हल्का सा ज़्यादा होता है, लेकिन यहाँ पे कोई 2-3% कम होता है। और उसकी वजह यह है कि या तो शनाख्ती कार्ड की शर्त होती है या पर्दे की वजह से ख्वातीन की के नंबर्स, उनकी उम्रें वगैरह नहीं बताई जाती। तो वो भी एक मसला है जिसको मेरे ख्याल में ये सेंसस तो हल नहीं कर रहा है, इसलिए कि इन्होंने तो शनाख्ती कार्ड की शर्त लगाई हुई है।
ये थे कलेक्टिव फॉर सोशल साइंस रिसर्च के असद सईद। उधर आज पाकिस्तान की पार्लियामान में हिजब मुखालिफ की सबसे बड़ी जमात पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने अमरीकी फोर्सेस की जानिब से पाकिस्तान के शहर एबटाबाद में अलकायदा के रहनुमा उसामा बिन लादन की हलाकत और मुहर्रकात जानने के लिए बनाए गए आला सतही कमीशन की रिपोर्ट को पार्लियामेंट में जेर बहस लाने का मुतालबा किया है। जबकि दूसरी जानिब हुकूमत ने अमरीका में साबिक सफीर हुसैन हक्कानी के बयान पर तहकीकात के लिए पार्लियामानी कमीशन बनाने की तजवीज दे दी है। इस्लामाबाद से सुनिए शहजाद मलिक की रिपोर्ट।
आज कौमी असेंबली के इजलास में नुक्ता एतराज पर बात करते हुए कायदे हिजबी इख्तलाफ सैयद खुर्शीद शाह का कहना था कि इस मामले को ऐवान में जेर बहस लाना चाहिए कि ओसामा बिन लादन पाकिस्तान में कैसे आए। उन्होंने कहा कि इस बात पर भी बहस करवाई जाए कि साबिक वजीर आजम बेनजीर भुट्टो की हुकूमत को गिराने के लिए ओसामा बिन लादन को पैसे किसने दिए थे। सैयद खुर्शीद शाह ने वजीर आजम को तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि वजीर आजम 160 असेंबली में नहीं आए, जबकि इसके मुकाबले में हुकूमत के खिलाफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का पार्लियामेंट हाउस के सामने धरना भी सिर्फ 120 दिन का था। उधर वफाकी वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दौर में अमरीका में पाकिस्तान के साबिक सफीर हुसैन हक्कानी के बयान पर पार्लियामानी कमीशन बनाने की तजवीज दी है। हुसैन हक्कानी ने अपने बयान में कहा था कि अमरीकी फोर्सेज की जानिब से ओसामा बिन लादन के खिलाफ फौजी कार्रवाई उस वक्त की पाकिस्तान की हुकूमत की रजामंदी से हुई थी। ख्वाजा आसिफ ने कहा कि कायदे हिजब इख्तलाफ की तरफ से हुसैन हक्कानी को महज गद्दार करार देने से मामला हल नहीं होगा, बल्कि इसकी तहकीकात की भी जरूरत है। वफाकी वजीर दिफा ने इल्जाम आयद किया कि हुसैन हक्कानी ने साबिक दौरे हुकूमत में अमरीकियों को जांच पड़ताल के बगैर हजारों वीजे जारी किए और इसमें उस वक्त के वजीर दाखिला रहमान मलिक भी शरीक थे, ताहम साबिक वफाकी वजीर दाखिला ने इसकी तर्दीद की है। दूसरी जानिब हुक्मरान जमात से ताल्लुक रखने वाले साबिक सेनेटर सैयद जफर अली शाह ने साबिक सदर आसफ अली जरदारी, साबिक वजीर आजम यूसुफ रजा गिलानी और हुसैन हक्कानी के खिलाफ गद्दारी का मुकदमा चलाने से मुतल्लिक सुप्रीम कोर्ट में एक दरख्वास्त दायर की है। इस दरख्वास्त में हुसैन हक्कानी को इंटरपोल के जरिए वतन वापस लाने की भी इस्तदा की गई है। वाज़ह रहे कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की साबिक हुकूमत ने ओसामा बिन लादन की हलाकत से मुतल्लिक तहकीकात के लिए सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज जस्टिस जावेद इकबाल की सरबराही में एक कमीशन तश्कील दिया था, जिन्होंने अपनी हतमी रिपोर्ट उस वक्त के वजीर आजम राजा परवेज अशरफ को पेश कर दी थी, ताहम इस रिपोर्ट को अभी तक आम नहीं किया गया। शहजाद मलिक, BBC, इस्लामाबाद।
और पाकिस्तान में सोशल मीडिया और ज़राए ब्लाग पर सूबे पंजाब के हायर एजुकेशन यानी आला तालीम के वजीर की जानिब से طالبات کو حجاب پہننے کا پابند کرنے کی تجویز کو سخت تنقید کا نشانہ بنایا گیا ہے۔ اس کے بعد پنجاب کی حکومت نے بھی اس تجویز سے اپنے آپ کو الگ ظاہر کرنے کی کوشش کی ہے۔ پنجاب اسمبلی میں بھی آج اس حوالے سے قرارداد جمع کروائی گئی۔ سنیے لاہور سے عمر دراز کی رپورٹ۔
منگل کے روز جہاں انصاف کی یورپی عدالت کی جانب سے کمپنیوں کو اس بات کی اجازت دینے کا حکم جاری ہوا کہ وہ اپنے ملازمین کو حجاب پہننے سے روک سکتی ہیں، وہیں پاکستان میں صوبہ پنجاب کے ایک وزیر کی جانب سے طالبات کے لیے حجاب پہننے کی تجویز نے ملک میں ایک نئی بحث چھیڑ دی۔ پنجاب کے ہائر ایجوکیشن کے وزیر سید رضا علی گیلانی نے منگل کے روز لاہور بورڈ کے ڈویژنل ڈائریکٹرز کے اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے تجویز کیا تھا کہ پنجاب بھر میں طالبات کے لیے حجاب پہننے کو لازمی قرار دیا جائے۔ انہوں نے مزید تجویز کیا تھا کہ حجاب پہننے والی طالبات کو 5% اضافی حاضری دی جائے گی۔ حجاب کے حوالے سے سوشل میڈیا اور مقامی ذرائع ابلاغ پر اس بحث میں ایک نیا موڑ اس وقت آیا جب پاکستان تحریک انصاف کی پنجاب اسمبلی کی رکن نبیلہ حاکم علی نے اسمبلی میں ایک قرارداد جمع کروائی جس میں ایک بار پھر طالبات کو حجاب پہننے کا پابند کیے جانے کے حوالے سے تجویز دی گئی۔ تاہم میڈیا پر اس حوالے سے خبریں نشر ہونے کے بعد دونوں تجاویز کی فوراً تردید بھی سامنے آ گئیں۔ پنجاب حکومت نے خود کو وزیر ہائر ایجوکیشن کی اس تجویز سے دور کر لیا، جبکہ پی ٹی آئی کی ممبر پنجاب اسمبلی نبیلہ حاکم علی نے بھی اپنی قرارداد کے حوالے سے وضاحت کر دی ہے۔ بی بی سی سے بات کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ انہوں نے دراصل طالبات کو حجاب نہ پہننے کا پابند کرنے کے لیے قرارداد جمع کروائی تھی جس میں سے نہ کا لفظ ٹائپنگ کی غلطی کی وجہ سے حذف ہو گیا۔
میں نے اس کے قرارداد جمع کرانے سے پہلے میڈیا پہ بات کی ہے، 7 نیوز والے جو ہیں وہاں پر ان سے بھی میری بات ہوئی، ان کو میں نے یہی کہا کہ یہ پابندی نہیں ہونی چاہیے تھی، اور منسٹر صاحب نے بھی غیر ذمہ دارانہ جو ہے وہ ایک بات کی ہے جو ان کو نہیں کرنی چاہیے تھی، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد اندر جا کے میں نے یہ اپنا جو لڑکا کام کرتا ہے ٹائپنگ پہ اس کو میں نے کہا یہ قرارداد بنا کے جمع کراؤ، اب اس نے نہ کا لفظ اس سے مس ہو گیا۔
جبکہ دوسری جانب پنجاب حکومت نے خود کو اپنے وزیر سید رضا علی گیلانی کے بیان سے علیحدہ کر لیا ہے۔ بی بی سی نے سید رضا علی گیلانی سے رابطہ کرنے کی کوشش کی مگر ان سے رابطہ نہ ہو سکا۔ مقامی ذرائع ابلاغ میں آنے والی خبروں کے مطابق پنجاب حکومت کا کہنا ہے کہ ایک وزیر از خود بغیر کیبنٹ کی منظوری کے ایسے فیصلے نہیں لے سکتا۔ تاہم ان کی اس تجویز کے حوالے سے ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان کی چیئر پرسن زہرا یوسف کا کہنا تھا کہ ایسی کوئی بھی تجویز طالبات کے ساتھ امتیازی سلوک کے برابر ہوگی۔
وہ بالکل ہی غلط ہے کیونکہ وہ تو بالکل ڈسکریمنیشن کی بنیاد بنتی ہے۔ اگر آپ کہیں کہ جو لڑکیاں حجاب میں آئیں گی ان کو زیادہ مارکس ملیں گے وغیرہ، تو وہ تو ڈسکریمنیشن ہے۔ صرف حجاب پہننے سے کوئی دین سے قریب اور دور تو نہیں ہوتا ہے۔
پی ٹی آئی کی ممبر پنجاب اسمبلی نبیلہ حاکم علی کا بھی کہنا تھا کہ ایسی کسی بھی تجویز پر عمل درآمد کی وہ حمایت نہیں کرتی۔ ان کا کہنا تھا کہ وہ اسمبلی میں اس حوالے سے اپنی درست قرارداد جمع کروا چکی ہیں اور وقت آنے پر اس حوالے سے بحث بھی کریں گی۔ عمر دراز، بی بی سی نیوز، لاہور۔
ادھر نیدرلینڈ سے ترک وزیر کی ملک بدری اور ترک صدر رجب طیب اردوان کی جانب سے مغرب کو فسطائیت کا مرتکب قرار دینے کے بعد نہ صرف ترکی کے نیدرلینڈز کے ساتھ تعلقات میں درار آئی ہے بلکہ یورپ کی جانب سے بھی سخت رد عمل سامنے اب آ رہا ہے۔ یورپین کاؤنسل کے صدر ڈونلڈ ٹسک نے کہا ہے کہ ترکی کی جانب سے ہالینڈ کو فسطائی کہنا حقیقت کے برعکس ہے، جبکہ یورپین کمیشن کے سربراہ یون کلوڈ ینکر کے مطابق ترک صدر کا بیان ان کے ملک کو یورپی یونین سے دور کر دے گا۔ تفصیل سنیے بی بی سی کے نامہ نگاروں کے مراسلوں کے خلاصے میں جو نادیہ سلیمان پیش کر رہی ہیں۔
یورپی یونین کے سینئر رہنماؤں نے ترکی کی جانب سے ہالینڈ پہ نازیوں کی باقیات ہونے کا الزام لگانے کی شدید مذمت کی ہے۔ پارلیمان سے خطاب کرتے ہوئے یورپین کونسل کے صدر ڈونلڈ ٹسک نے ترکی کے اس بیان کو انتہائی نامناسب قرار دیا ہے۔
ہالینڈ یورپ ہے اور آج میں کہنا چاہتا ہوں کہ یورپ ہالینڈ ہے، وہ جگہ جہاں آزادی اور جمہوریت ہے، اور روٹرڈیم بھی، ایرازموس کا شہر جسے نازیوں نے مکمل طور پر تباہ کر دیا تھا، اور آج اس شہر کے جو میئر ہیں وہ مراکش میں پیدا ہوئے تھے۔ اگر کسی کو روٹرڈیم میں فسطائیت نظر آتی ہے تو اسے حقیقت کا اندازہ ہی نہیں ہے۔
یورپین کمیشن کے سربراہ یون کلوڈ ینکر نے بھی کہا ہے کہ ترکی کے اس بیان نے انہیں شدید صدمہ پہنچایا ہے اور نازیوں سے موازنہ کرنا کسی طور درست فعل نہیں ہے۔
میرا آبائی ملک لکسمبرگ نازیوں کے زیر قبضہ تھا، ہمارے لوگ تکلیفیں اٹھا رہے تھے، میرے والد اور ان کے تین بھائیوں کو زبردستی جرمنی کی فوج میں بھرتی کر لیا گیا تھا۔ اگر آپ اس زمانے کا آج کے دور سے تقابل کر رہے ہیں تو یہ بالکل بھی قابل قبول نہیں ہے، اور جو ایسا کر رہا ہے وہ یورپ سے دوری اختیار کر رہا ہے، نہ کہ یورپی یونین میں شمولیت اختیار کر رہا ہے۔ یورپی یونین ترکی کے ساتھ شامل نہیں ہو رہا، ترکی یورپین یونین کے ساتھ شامل ہو رہا ہے۔
یورپی رہنماؤں کی جانب سے سخت رد عمل ایسے وقت میں سامنے آیا ہے جب ترکی میں ہونے والے ریفرنڈم کے لیے مختلف یورپی ممالک میں چلائی جانے والی انتخابی مہم پہ یورپی یونین کے کئی ممالک کی جانب سے سخت موقف اپنایا جا رہا ہے۔ ادھر ہالینڈ کے وزیراعظم مارک روٹا نے ترک صدر رجب طیب اردوان سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ ہالینڈ کے لوگوں کا نازیوں سے موازنہ کرنے پہ معافی مانگے۔ ترکی کے صدر رجب طیب اردوان نے ہالینڈ کے لیے کہا تھا کہ وہ فسطائیت کے مرتکب ہو رہے ہیں۔ ترک صدر کا کہنا تھا،
گزشتہ چند روز میں مغربی ممالک نے بہت واضح طور پر اپنا حقیقی چہرہ دکھا دیا ہے۔ جب سے یہ واقعات شروع ہوئے ہیں میں نے ہمیشہ کہا ہے کہ یہ فاشسٹ دباؤ ہے۔ میں نے کہا کہ نازیزم دوبارہ ابھر آیا ہے۔ میرا خیال تھا کہ نازیزم ختم ہو گیا، لیکن میں غلط تھا۔ در حقیقت مغرب میں یہ اب بھی زندہ ہے۔ میری ایک بہن کو، ہماری ایک خاتون وزیر کو اپنے ہی ملک کے کونسل خانے کی عمارت میں سفارتی گاڑی میں داخل ہونے سے کوئی ملک کیسے روک سکتا ہے؟ وضاحت کریں یہ کیا ہے۔
اس کے علاوہ ترک صدر نے ہالینڈ پر سن 1995 میں بوسنیا ہرزیگووینیا کے ایک شہر میں مسلمان مردوں اور لڑکوں کے قتل عام کا الزام بھی لگایا اور کہا کہ ناکامی اب بھی ہالینڈ کے اعصاب پر سوار ہے، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ ہالینڈ کے اخلاقیات ختم ہو چکی ہیں۔ دوسری جانب ہالینڈ کے وزیراعظم مارک روٹا نے اس بیان کو گھٹیا اور جھوٹ قرار دیا ہے۔
ترکی اور یورپ میں بڑھتی ہوئی کشیدگی، تفصیل بتا رہی تھیں نادیہ سلیمان۔ اور کیا نئی ٹیکنالوجی کی وجہ سے کتب بینی کا شوق ختم ہو رہا ہے؟ اس موضوع پر سنیے گا ایڈورڈز کالج کے ایک سابق پروفیسر ایلون ایڈون کا بہت ہی دلچسپ انٹرویو سیربین میں آگے چل کر۔
بالکڑی کا سو، بالکڑی کا سو، بالکڑی کا سو، بالکڑی کا سو۔
تمہارا نام کیا ہے بسنت؟
میرے دشمن سمجھ رہے تھے میں اب کبھی لوٹ کے نہ آؤں گا۔
स्वागत नहीं करोगे आप हमारा?
बॉलीवुड की चटपटी खबरें और गॉसिप सुनिए हर शनिचर की शाम सैरबीन में बॉलीवुड राउंडअप।
سربین آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں۔ پاکستان کے صوبے خیبر پختونخوا کی حکومت اور ویمن چیمبر آف کامرس کی اشتراک سے پشاور میں دو روزہ ٹریڈ میلے کا اہتمام کیا گیا، جس میں مقامی طور پر تیار ہونے والی ہنرمند خواتین کی مصنوعات کو نمائش کے لیے پیش کیا گیا۔ میلے میں ملک کے تمام بڑے بڑے شہروں سے تعلق رکھنے والی تجارت پیشہ خواتین نے کثیر تعداد میں شرکت کی۔ سنیے رفعت اللہ اورک سے کی کچھ اس ٹریڈ میلے میں کچھ خواتین سے گفتگو۔
میں پشاور کے مقامی ہوٹل میں موجود ہوں۔ یہاں پہ وومن چیمبر آف کامرس اور کے بی گورنمنٹ کی طرف سے ایک ایگزیبیشن کا اہتمام کیا گیا ہے۔ یہ دو روزہ ایگزیبیشن ہے جس کا آج آخری دن ہے۔ اس ایگزیبیشن میں مختلف علاقوں کی خواتین، ہنرمند خواتین کی جو پروڈکٹس ہے ان کو رکھا گیا ہے، اور اس کا مقصد ان کی پروموشن کرنا ہے۔ اس وقت ہمارے ساتھ اس نمائش کی آرگنائزر موجود ہیں۔ آپ کا نام کیا ہے جی؟
اقبال بانو۔
اقبال بانو صاحبہ، یہ جو نمائش کا اہتمام کیا جا رہا ہے تو اس کا مقصد کیا ہے؟
یہ فورتھ وومن انٹرپرینور ٹریڈ فیئر ہے۔ اس میں عورتوں کے حقوق اور ان کی چیزیں، عورتوں کی امپاورمنٹ اور ان کے بزنس لنکیج ڈیولپ کرنے کے اس سے متعلق ہے یہ۔
اچھا، تو کتنے سٹال اس کے اندر لگائے گئے ہیں؟ کن کن علاقوں سے خواتین آئی ہیں؟
اس کے اندر 52 سٹال لگے ہوئے ہیں۔ اس میں فوڈ کے سٹال بھی ہے، ڈرائی فروٹ کے سٹال بھی ہے، ٹیکسٹائل بھی ہے، اس میں ہر جو لائف سٹائل کی ہر ایک چیز ہے، فرنیچر بھی ہے، اور یہ سب وومن اورینٹڈ بیس بزنسز ہیں۔ سب جو عورتیں کرتی ہیں وہ بزنسز ہیں۔
یعنی آپ کا مطلب ہے کہ اس میں سارے جو ہے وہ لوکل پروڈکٹس جو ہے وہ خواتین کی جو بنائی ہوئی ہیں مختلف علاقوں کی، وہ نمائش کے لیے رکھی گئی؟
بالکل، جو خواتین خود ڈیزائن کرتی ہے، وہ کپڑے ڈیزائن کرتی ہے، وہ چیزیں، ان کی پروڈکٹس، ان کے لائف سٹائل کی بیڈ شیٹس، کلوتھنگ، ہر ایک چیز جو عورتوں نے ڈیزائن کی ہے اس میں شوکیس کیا گیا ہے اس کو۔
ظاہر ہے پھر اس میں جو ہے نا کافی سارے جو کمپنیز ہیں ان کے لوگ آئے ہوں گے جو بزنس مین ہیں مینیجرز وغیرہ ہیں تو ان کے ساتھ کیا انٹریکشن ہوئی؟
جی ایسا ہوتا ہے نا کہ کمپنیز کے اگر ہیڈز خود نہیں آتے تو وہ اپنے جو نمائندے ہوتے ہیں وہ بھیج دیتے ہیں اور پھر وہ جا کے اسٹالوں پہ ملتے ہیں, ان کے پروڈکٹس دیکھتے ہیں, اپنی انٹرسٹ کی چیزیں دیکھتے ہیں, پھر جو ان کو سوٹ کرتا ہے وہ آگے ان کے وہ لے لیتے ہیں کانٹیکٹس اور اپنا کام آگے چلاتے ہیں. تو اسی طرح ان کے لنکیجز ڈیولپ ہو جاتے ہیں. اور یہ دیکھیں جو بندہ ایک لوکل ایگزیبیشن سے شروعات کرتا ہے نا وہ آخر میں کینیڈا, آسٹریلیا, امریکہ یا کہیں بھی جا کے بیٹھ جاتا ہے نا.
اس نمائش میں جو ہے وہ کراچی کا بھی ایک اسٹال لگا ہوا ہے اور ایک ہمارے یہاں پہ ہماری مہمان ہے, وہ ایک خاتون موجود ہے میرے ساتھ, آپ اپنا تعارف کرائیں گے؟
السلام علیکم, میرا نام اسماء عامر ہے, میں کراچی سے ہوں, میری کمپنی کا نام چولستان کلیکشن ہے.
چولستان سے آپ کیا لائی ہیں؟
میرے پاس ہینڈی کرافٹ میں ایپلیک ورک, جو رلی ورک ہوتا ہے, بالکل اندرونی سندھ سے میرا تعلق ہے اور میں وہاں سے جتنا ہینڈی کرافٹ وہاں سے جو سندھ سے بنتا ہے نا تو تھر کے علاقے سے وہ میں لے کر آئی ہوں. اور مجھے یہاں نا ایک جینٹس کے لیے بھی کہنا میں چاہتی ہوں کہ میں اگر یہاں پشاور, کراچی سے پشاور آئی ہوں تو میرے ہسبینڈ کی میرے ساتھ سپورٹ ہے. میں چاہتی ہوں سارے جتنے بھی جینٹس ہیں وہ اپنی لیڈیز, چاہے ان کی بہن ہے, چاہے ان کی بیوی ہے, چاہے ان کی ماں ہے, اگر وہ لوگ سپورٹ کریں نا تو اس کے لیے کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے کہ ہم کہاں سے کہاں پہنچ سکتے ہیں.
اچھا تو آپ کراچی سے پشاور آتی ہوئے آپ کیا ذہن میں آپ کے کیا محسوس کر رہی تھی؟ کچھ آپ ویسے بھی پشاور کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ سیکیور نہیں ہے.
نہیں نہیں سر, میں جب 5 سال پہلے آئی تھی تو میں اپنے بھائی کے ساتھ آئی تھی کیونکہ میری فیملی نے مجھے اکیلے نہیں بھیجا تھا کہ آپ پشاور جا رہی ہو, اور میں بالکل برقعہ اور گوند کے اندر آئی تھی. جب میں یہاں رستے میں میرا مجھے بھائی کہہ رہا ہے کہ وہاں پہ لیڈیز کے ٹوپی برقعے ہوتے ہیں, رستے میں ہم ایک جگہ اسٹے کیا تو وہاں پہ کھانا کھایا تو کافی ساری لیڈیز بیٹھی, میں ان سے پوچھ رہی ہوں کہ وہاں کا ماحول کیسا ہے. جب میں یہاں آئی تو مجھے بالکل کراچی سے بھی ہٹ کے بہت اچھا ماحول لگا اور یہاں کے جینٹس کی سپورٹ سب کچھ مجھے بہت اچھا لگا.
اس نمائش کے اندر چترال کا بھی ایک اسٹال ہے اور چترال کی ایک خاتون جو ہے وہ یہاں میرے ساتھ موجود ہیں, آپ کا نام کیا ہے جی؟
میرا نام رضیہ میر ہے اور میں چترال سارس پی میں جاب کرتی ہوں.
اچھا تو آپ چترال سے کیا لائی ہیں؟
چترال سے ہم لوگ جو ہمارے جو نیچرل ریسورسز ہیں وہ اس حوالے سے چترال کافی رچ ہے تو اس وجہ سے ہمارے وہاں پہ جو ہے ڈرائی فروٹ کی بڑی بے شمار تعداد میں پائی جاتی, تو ہمارے پاس جو اسٹال میں اویلیبل جو پروڈکٹس ہیں وہ ڈرائی فروٹ ہے اور کلاش ویلی کے پروڈکٹ ہے, اس کے ساتھ ہمارے پاس جو ہے ہنی ہے اور کیا کہتے ہیں ہینڈی کرافٹ کے ڈفرینٹ جو ہے پروڈکٹ ہمارے پاس ہیں.
اس نمائش کے اندر کافی سارے لوگ بھی ہم مجھے نظر آ رہے ہیں, یہاں ہمارے ساتھ ایک کسٹمر بھی ہے, ہم ان سے بھی بات کریں گے کہ اس نے یہاں کیا کچھ خریدا ہے. کیا نام ہے آپ کا؟
میرا نام ہے سونیا.
سونیا آپ کہاں سے آئی ہیں؟
میں پنجاب سے.
پنجاب سے آئی, پنجاب کون سا علاقہ ہے؟
فیصل آباد.
فیصل آباد سے. اچھا تو کیسے لگ رہا ہے پشاور میں؟
بہت اچھا لگ رہا ہے, بہت اچھا ہے پشاور, ایکسپیکٹ نہیں کیا تھا لیکن اس سے زیادہ اچھا ہے.
اچھا تو آپ نے کچھ خریدا بھی ہے کہ نہیں؟
میں نے جیولری آئٹمس بہت لی ہیں, جیولری بہت لی ہے, یہاں جو یہاں کی کلچرل ہے وہ والی بہت لی ہے.
تو وہ ٹریڈیشنل جیولری جو ہے
ٹریڈیشنل,
مطلب پسند آئی ہے آپ کو؟
جی بہت آئی ہے.
اچھا آپ فیصل آباد سے آئی ہیں, یہاں کے لوگ فیصل آباد جاتے ہیں تو آپ کیا کہتے ہیں ایسی مطلب خواتین کے لیے خصوصی طور پر یہ ہونی چاہیے؟
ہونا چاہیے کیونکہ جو لیڈیز ہیں ان میں یہ اویئرنیس بہت کم ہوتی ہے, موسٹلی جینٹس ہوتے ہیں, آتے ہیں جاتے ہیں, وہ کاروبار وغیرہ کرتے ہیں, لیکن یہ ہے کہ پاکستان میں اب لیڈیز کو کافی دیا جا رہا ہے کہ وہ بھی اس فیلڈ میں آئیں اور بزنس وغیرہ کریں, خود اسٹینڈ ہوں.
پشاور میں ٹریڈ میلے میں ہمارے ساتھی رفعت الاورقزئی نے کئی خواتین سے بات کی, وہ آپ نے سنی. اور اب بات کرتے ہیں کتابوں کی. کتاب سے ایک محبت کا رشتہ ہوا کرتا تھا, کتابوں کو چھونا, کتابوں میں سوکھے پھولوں کا پایا جانا, سب کچھ تھا. لیکن اب نئی ٹیکنالوجی کی وجہ سے کتب بینی کا شوق ختم ہوتا جا رہا ہے. یہ خیالات ہیں پشاور کے تاریخی ایڈورڈز کالج سے حال ہی میں ریٹائر ہونے والے انگریزی زبان کے پروفیسر ایلون ایڈورڈ کے, جنہوں نے ہمارے ساتھی عزیز اللہ خان سے بات کی اور کہا کہ آج سے 25-26 سال پہلے پشاور میں کتب بینی کہیں زیادہ ہوتی تھی لیکن اب لائبریریز نہیں رہیں بلکہ ان کی جگہ پلازے بن چکے ہیں.
دیکھیں ہم دیکھتے ہیں کہ ماضی میں کئی چیزیں اچھی تھیں اور کئی چیزیں ابھی بھی اچھی ہیں. مثلاً میں دیکھتا ہوں کہ ماڈرن ٹیکنالوجی کی جو اویئرنیس ہے وہ آج کل کے بچوں میں بہت ہے. ہم لوگ جو ہے جب کالج میں ہوتے تھے, کلاس بنک کرتے تھے تو ہماری فیملی کو نہیں پتا چلتا تھا. آج کل بچے جب بنک کرتے ہیں تو ان کی تو وہ آن لائن اٹینڈنس میں فادر کو پتا چل جاتا ہے. لیکن ایک بات مجھے افسوس سے کہنی پڑتی ہے کہ وہ محبت کا رشتہ کتاب کے ساتھ جو تھا, دیکھیں پشاور آپ حیران ہوں گے کہ یہ آپ ہی کے بی بی سی پروگرام کا 1991 31 دسمبر کو یہ پوچھا گیا تھا کہ ساؤتھ ایسٹ ایشیا میں وہ کون سا شہر ہے جس میں سب سے زیادہ قطب بینی ہوتی ہے. تو میں بڑا بے چین بیتاب تھا کہ کیا بتائیں گے. وہ نام پشاور کا نکلا جس پہ اس دور میں آنا لائبریری, ہر محلے کے نکر پہ ایک لائبریری ہوا کرتی تھی. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ابھی آپ پشاور میں جائیں تو آپ کو بہت مایوسی ہوگی کہ تمام لائبریریاں تقریباً گرا دی جا چکی ہیں اور ان کی جگہ پلازے کھڑے ہو گئے ہیں. تو کتاب کی محبت ختم ہو گئی ہے. ہاں باقی اویئرنیس, جو ٹیکنالوجیکل اویئرنیس ہے, جو آئی ٹی کی اویئرنیس ہے, وہ ان لوگوں میں کافی آئی ہے. اور اس سے نقصان یہ ہوا ہے کہ سوچوں میں وہ گہرائی نہیں ہے.
تو کتاب سے جو محبت ہے کیا یہ ٹیکنالوجی کی وجہ سے ہو گئی ہے یا نہیں؟ یہ جیسے وقت گزرتا جا رہا ہے دنیا میں جیسے چینج آ رہی ہیں ویسے یہاں پر بھی وہی چینج آئی ہے.
یہ آپ نے ٹھیک کہا, بیکاز اگر آپ دیکھیں نا لنڈن میں بھی سفر کریں تو انڈر گراؤنڈ میں کسی زمانے میں جو ان کو کتابیں ملا کرتی تھیں آخر میں وہ کئی کلو ہوا کرتی تھیں. تو اب وہ یہی کہتے ہیں کہ اب وہ کتابیں نہیں رہی اور لوگ جو ہیں آپ دیکھیں آن لائن آپ کتاب خرید لیتے ہیں, بک شاپ پہ وہ ہجوم نہیں رہا اب. تو وہ باتیں جو ہیں وہ تھوڑا سا چینج آیا ہے جو ہم جیسے لوگوں کو ذرا ناگوار گزرتا ہے, کیونکہ ہمارا تو ایک فزیکل رشتہ ہے وہ کتابوں سے ہاتھ لگانا, کتابوں کو ٹچ کرنا, وہ محسوس کہ وہ سوکھے پھولوں کا کتابوں میں پایا جانا, وہ کتابوں سے رشتوں کا بننا. تو وہ ساری چیزیں جو ہیں وہ اب ختم ہیں. وہ دراصل کچھ اپنی دبا پہ وہ نہیں گزرتی, وہ بات بنتی نہیں ہے.
کہا یہ بھی جاتا ہے کہ جو لرننگ, جو سیکھنا کتاب سے ہوتا ہے وہ آپ نئی ٹیکنالوجی, آئی پیڈ, لیپ ٹاپس, آئی فون, ٹیلی فون کوئی بھی دیکھ لیں, اس سے وہ سیکھنا اس طرح ذہن قبول کم کرتا ہے. آپ کو بھی ایسا لگتا ہے یا نہیں؟ یہ ہماری ہی ایسی سوچ ہے؟
مجھے ایسا لگتا ہے لیکن میں نہیں سمجھتا کہ یہ سوچ جوانوں کی ہے, کیونکہ میرا تو تعلق کتاب سے رہا تو اس لیے وہ چینج مجھے کچھ ناگوار گزرتا ہے. لیکن جو جوان ہیں اور جو جوان لوگ پڑھتے ہیں ان کو بڑی آسانی ہے. آپ دیکھیں نا آئی پیڈ پہ کوئی لفظ مشکل لگے تو اس کو آپ دبا دیجئے, وہ وہی معنی بھی آ گئے. لیکن مجھے جب مشکل لگا کرتا تھا تو میں ڈکشنری کھول کے کئی دیر بیچ میں وہ کرتا تھا, میں ڈھونڈتا تھا الفاظ کو. تو میں سمجھتا ہوں کہ کوئی اس چیز میں کوئی ایسا فرق نہیں ہے, وہ ہمیں لگتا ہے, شاید ینگ جنریشن کو نہ لگتا ہو.
تو کتبینی کے لیے کوئی کوششیں بھی کی جا سکتی ہیں کہ ان کو بچوں کو پھر رجحان دیا جائے؟ ابھی کچھ سٹورز کھل بھی رہے ہیں, کچھ کوششیں ہو رہی ہیں.
جی بالکل ٹھیک کہا آپ نے, بلکہ ہم نے ایڈورٹس کالج میں ریڈنگ کلب بنا رکھا ہے اور ریڈنگ کلب جو ہے اس میں بچے آ رہے ہیں اور وہ دلچسپی لے رہے ہیں باقاعدہ. اور اب میں دیکھتا ہوں کہ ریوائیو ہو رہا ہے پشاور میں, کتابوں کا کلچر آ رہا ہے, بلکہ ہر استاد کو چاہیے کہ وہ کتابوں سے محبت کے کلچر کو دوبارہ لے کے آئے.
تو کیسے لائیں گے, کوشش کیا کیسے کی جا سکے؟
وہ ایسا ہے کہ پہلی بات تو یہ کہ وہ تمام بچے جو ہمارے ریڈرز کلب میں ہیں روزانہ ایک کتاب ہاتھ میں لے کے آتے ہیں, اس کتاب کو کھڑے ہو کر بتاتے ہیں کہ یہ کتاب مجھ سے گر بھی جائے تو آئی پیڈ کی طرح وہ نقصان نہیں ہوگا, اور اس کتاب کا وہ ڈاگ ایئر بنا لیتے ہیں کہ بھئی یہاں تک میں نے پڑھی ہے. پھر اس کتاب کو جو آپ بورو کرتے ہیں یا لینڈ کرتے ہیں کسی سے یا کسی کو دیتے ہیں تو اس میں بھی کوئی اتنی مشکل بات نہیں ہوتی, اور سب سے بڑھ کر کے اس کتاب میں کوئی وائرس شیرس نہیں آ جاتا. تو وہ بہت ساری چیزیں ہم استاد لوگ جو ہیں بتا دیتے ہیں ان کو, جس سے میں سمجھتا ہوں کہ فرق آ رہا ہے تھوڑا بہت.
پروفیسر ایلون ایڈوین ہمارے ساتھی عزیز اللہ خان سے بات کر رہے تھے, اور پروفیسر ایڈوین کے نانا 1914 میں مشن ہسپتال میں کام کرنے کے لیے بھارت سے یہاں آئے تھے. انہوں نے یہیں شادی کی اور پھر پشاور کے ہی ہو کر رہ گئے. پروفیسر ایلون ایڈوین 35 سال تک پشاور کے تاریخی تعلیمی ادارے ایڈورڈز کالج میں انگریزی پڑھاتے رہے ہیں. وہ نئی ٹیکنالوجی کا استعمال کرتے ہیں جن میں iPhone 7, میک بک ایئر اور آئی پیڈ کا استعمال ضرور کرتے ہیں, لیکن وہ ساتھ وہ کہتے ہیں کہ آئی پیڈز کا استعمال ضرور کر لیتے ہیں لیکن وہ خبریں جو ہیں ہمیشہ 1952 کے ایک بڑے ریڈیو پر ضرور ہی سنتے ہیں. سامعین آپ کو یاد دلا دیں کہ ہم وقتاً فوقتاً پروگرام میں ویب سائٹ کا ذکر کرتے ہیں اور ویب سائٹ کا جائزہ بھی لے لیتے ہیں. تو اس وقت آپ کو یہ بتائیں کہ ایک خبر جو بہت پڑھی جا رہی ہے ویب سائٹ میں وہ یہ ہے کہ آسٹریلیا کے شہر میلبرن سے بیجنگ جانے والے ایک مسافر طیارے میں ہیڈ فون پھٹنے سے ایک خاتون کا چہرہ جھلس گیا. یہ ہے ہماری ویب سائٹ پر خبر, رخ کیجئے. ویب سائٹ کا پتہ ہے bbcurdu.com. سربین اپنے اختتام کو پہنچا. آج پروگرام کے ایڈیٹر تھے خالد کرامت, ہمارے پروڈیوسر تھے عارف شمیم, ہمارے اسٹوڈیو مینیجرز تھے لندن میں ڈینی کاکس, اسلام آباد میں اسرار الحق. سربین کی پوری ٹیم کو اجازت دیجیے. آخر میں اہم خبروں کی سرخیاں سنیے فرحت جاوید سے.
پاکستان میں آج چھٹی مردم شماری کا آغاز ہو گیا ہے, جس میں 63 اضلاع میں شروع ہونے والا پہلا مرحلہ 15 اپریل تک جاری رہے گا. شام کے دارالحکومت دمشق میں عدالت پر ہونے والے ایک خودکش حملے میں کم از کم 30 افراد ہلاک ہو گئے ہیں. کیمرون نے دعویٰ کیا ہے کہ اس کی فوج نے اس سال جنوری میں شروع ہونے والے آپریشن میں بوکو حرام کی قید سے 5000 افراد کو رہا کرایا ہے. افغان وزارت دفاع نے ملٹری اسپتال پر ہونے والے حملے کی ابتدائی تحقیقاتی رپورٹ جاری کی ہے, جس کے مطابق اسپتال کے اندر سے حملے میں معاونت کے ثبوت نہیں ملے. یورپی ممالک کی جانب سے ترک صدر کے اس بیان کی سخت مذمت کی جا رہی ہے, جس میں انہوں نے مغرب کو فسطائیت کا مرتکب قرار دیا تھا. یوکرین نے ملک کے مشرقی حصے میں باغیوں کے زیر قبضہ علاقوں میں ساز و سامان کی نقل و حرکت روکنے کا اعلان کیا ہے. یہ بی بی سی اردو سروس ہے.